پاک میں ہم نواز، تیری عظمتوں کے مظاہر، تیری حمد پاک میں ہم نواز، یہ زمین جو جلوگر ہے نظام شمسی، جو جلوگر ہے یہ تیری شان میں مدحا خان، ہے ضرور تیرا یہ بر ملا.
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرماتے. سامعین، اسلامی معاشرے میں غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھنا ایک اہم ذمہ داری ہے، لیکن اس فریضے کی ادائیگی میں غریبوں کی عزت اور حرمت کا خیال رکھنا ضروری ہے. اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے امام السلام فرماتے ہیں، تم پر لازم ہے کہ مسلمان غریبوں کے ساتھ محبت کرو، کیونکہ جو ان کو حقیر سمجھے اور ان کے مقابلے میں تکبر کرے تو وہ دین خدا سے بھٹک گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو حقیر و ذلیل کرے گا. ہمارے جد رسول خدا نے فرمایا ہے، مجھے میرے پروردگار نے مسلمان غریبوں کے ساتھ محبت کا حکم دیا ہے. حسد یہ ہے کہ اپنے برادر مسلم کے لیے ان نعمتوں کے زوال کی آرزو کی جائے جن سے اس کی بہتری ہو. حسد بدترین نفسیاتی بیماری ہے. حاسد انسان دنیا میں بھی بدترین عذاب میں مبتلا رہتا ہے، کیونکہ جب وہ کسی کو نعمت سے سرفراز دیکھتا ہے تو غمگین ہو جاتا ہے. اس کے رنج و غم سے محسوس جسے حسد کیا جائے کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، لیکن حاسد خود ہی دنیاوی عذاب کے ساتھ اخروی عذاب ثواب سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اور حاسد کا انجام کیا ہوگا؟ امام فرماتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ کفر کی جڑ یہی حسد ہے. اور سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام، خلقت کی رانائیاں. عزیز سامعین، پروگرام خلقت کی رانائیاں لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین، امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا، لہذا پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا.
سامعین، اکثر افراد نے بنیادی اور مشترکہ سوالوں کا اپنی اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے. عام سطح کی فکر رکھنے والے انسانوں سے لے کر ماہر و دقیق مفکرین تک زندگی کے اکثر موڑ پر بے شمار سوالات سے روبرو ہوئے ہیں. اگرچہ بہت سے افراد نے اسے نظر انداز کر دیا ہے، لیکن سوائے اس کے بارے میں غور و فکر کے کوئی اور چارہ نہیں ہے. خالق اور مخلوق، یا یہ کہ مخلوقات میں خالق کے وجود کی کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں، یہ وہی مسائل ہیں کہ جس نے انسانوں کے درمیان بنیادی سوال کی حیثیت اختیار کر لی ہے. اور فلاسفر، ادیان ابراہیمی اور غیر ادیان ابراہیمی کے اہل نظر نے ایسے سوالوں کے مثبت جوابات دیے ہیں. سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ دین اسلام نے تمام لوگوں کو خلقت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور وجود کے بارے میں خود اپنے نظریات بیان کیے ہیں جو خالق کائنات سے متعلق ہیں. لہٰذا انسانوں کو چاہیے کہ اس کے بارے میں تحقیق کریں. مخلوقات کی حقیقت کے متعلق پروگراموں کے اس مجموعے میں ہم دین اسلام کے بڑے بڑے علماء اور شارحین کے افکار و بیانات سے استفادہ کر کے اس بات کی کوشش کریں گے کہ مخلوقات کے بارے میں ایک بار پھر تحقیق کریں اور اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ موجودات کے درمیان لوگ کس قدر خداوند عالم کے فرمان پر عمل پیرا ہیں۔ لہذا پروگرام کو پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔
خلقت کے بارے میں غور و فکر خداوند عالم سے آشنائی و معرفت کا ایک بہترین راستہ ہے۔ انسان بے جان اور جاندار کی فطرت پر نظر کر کے نظام کائنات کی شناخت کی سمت قدم بڑھاتا ہے اور اپنے اس تحقیقی سفر میں بہت سے حقائق کو درک کر لیتا ہے جو خالق کائنات کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کیڑے مکوڑے دوسرے جانوروں کے مقابلے میں اگرچہ بہت ہی چھوٹے اور معمولی ہیں، لیکن ان کے اندر ہمارے لیے بہت سے اہم اور قیمتی حقائق پوشیدہ ہیں۔ قرآن کریم کی آیتوں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے برحق جانشینوں کے نورانی اقوال میں ان کے متعلق بعض حقائق بیان ہوئے ہیں۔ یہ حقائق اور معلومات کائنات کی باریکیوں اور خلقت کے مقصد کو سمجھنے کے لیے ہمارے افکار کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ وہی مقولہ ہے جس کی طرف انبیاء الہی نے ہمیں دعوت دی ہے، یعنی خلقت کی نشانیوں کے بارے میں غور و فکر کرو اور اس سے عبرت حاصل کرو۔ سامعین، آئیے کیڑے مکوڑوں کی زندگی اور ان کی عظمت و رفعت کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے زیہوش کیڑوں میں سے ایک شہد کی مکھی ہے۔ اگر ہم اس چھوٹی سی مکھی کے بارے میں تحقیق کریں تو اس شہد کی مکھی میں وسیع نظام الاوقات، منظم و متحرک زندگی اور بہت ہی زیادہ جد و جہد کا مشاہدہ کریں گے۔ سورہ نحل کی 68ویں اور 69ویں آیت میں شہد کی مکھی کے بارے میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کو اشارہ دیا کہ پہاڑوں اور درختوں اور گھروں کی بلندیوں میں اپنے گھر بنائیں، اس کے بعد مختلف پھلوں سے غذا حاصل کریں اور نرمی کے ساتھ خدائی راستے پر چلیں، جس کے بعد اس کے شکم سے مختلف قسم کے مشروب برآمد ہوں گے، جس میں پوری عالم انسانیت کے لیے شفا کا سامان ہے اور اس میں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے بھی ایک نشانی ہے۔ مندرجہ بالا آیتوں میں شہد کی مکھی کے گھر بنانے کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ ہم میں سے بہت سے افراد نے شہد کی مکھی کے چھ کونے پر مشتمل چھتے کو دیکھا ہوگا۔ اس چھتے کو مکھیاں بڑی ہی ظرافت اور غیر معمولی تکنیک کے ساتھ تیار کرتی ہیں۔ اس کا نقشہ بہت ہی سوجھ بوجھ سے آمادہ اور اس کے زاویے بہت ہی منظم و مرتب اور مساوی تیار کیے جاتے ہیں۔ اس طرح کے گھر بہت ہی مستحکم و مضبوط ہوتے ہیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ شہد کی مکھیوں کے گھر میں لگایا جانے والا میٹیریل موم ہوتا ہے۔ آیت قرآنیہ میں آگے چل کر شہد کی مکھی کی غذا کے بارے میں اشارہ ہوا ہے اور اس بہترین غذا کو شفا قرار دیا گیا ہے۔ شہد کی مکھیاں پھولوں تک پہنچنے کے لیے اپنے راستوں میں کبھی کبھی علامت بناتی ہوئی جاتی ہیں اور راستے میں مختلف طرح کی خوشبوؤں کو بکھیرتی ہوئی اپنے راستے کو اس طرح معین کرتی ہیں تاکہ اس کی کوئی دوسری ساتھی راستے سے بھٹک نہ سکے۔ شہد کی مکھیاں پھولوں سے نچوڑے گئے عرق کو اپنے بدن کے ایک حصے میں محفوظ رکھتی ہیں اور اس میں کے جسے مواد شیمیائی کا ایک چھوٹا کارخانہ کہتے ہیں، پھولوں کا عرق مختلف حالات سے گزرتے ہوئے شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے اور شہد کی مکھیاں اس شہد کو دوبارہ اپنے بدن سے باہر نکال دیتی ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ مکھیاں جس قسم کے پھولوں یا پھلوں سے عرق حاصل کرتی ہیں اسی رنگ کا شہد وجود میں آتا ہے۔ Thank you.
سامعین، ہم نے ان مختصر سی عبارت میں شہد کی مکھیوں کی پر اسرار زندگی کے بارے میں بیان کیا ہے، لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہد کی مکھیوں نے ان تمام حیرت انگیز امور اور منظم و مرتب نظام کو کس سے سیکھا ہے؟ اگر ہم ان امور کا بغور مطالعہ کریں اور اس کے بارے میں مزید غور و فکر سے کام لیں تو یقیناً بہت ہی لطیف، حیرت انگیز اور انسانوں کے لیے نہایت ہی مفید پائیں گے۔ شہد کی مکھیوں کے مقابلے میں، کہ جو انسانوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، ہم ایک کیڑے یعنی ٹڈی کی خلقت کے بارے میں بھی غور کریں۔ ٹڈی ایک بہت ہی معمولی، کمزور اور انگلی کے برابر کا کیڑا ہے، لیکن جب سب کے سب ایک ساتھ مل کر ہوا میں پرواز کرتی ہیں تو لگتا ہے کہ زمین پر سیلاب جاری ہو گیا ہے۔ یہ ٹڈیاں پہاڑ، صحرا و بیابان اور شہر و دیہات سب کو اپنے اندر اس طرح چھپا دیتی ہیں کہ ان پر سورج کی عظیم روشنی بھی نہیں پہنچ پاتی۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی یہ چاہے کہ اس عظیم لشکر کو مرتب و منظم کرے، انہیں ایک جگہ اکٹھا کرے، تو برسوں لگ جائیں گے۔ تو کیا خداوند عالم کی قدرت کاملہ کے علاوہ کوئی شخص اس کام کو انجام دینے پر قدرت رکھتا ہے؟ یہی ٹڈیاں کے جو عام طور پر کسی کو بھی پریشان کیے بغیر کھیتوں، باغوں، دروں اور پہاڑوں کے سوراخوں میں بڑے ہی سکون سے زندگی بسر کرتی ہیں، سب سے پہلی نظر میں تو یہ بہت ہی کمزور و ناتواں حیوان شمار ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی یہی ضعیف و ناتوان وجود کسانوں کو پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں، اور وہ موقع اس وقت پیش آتا ہے جب یہ ٹڈیاں اچانک باغوں اور وسیع و عریض لہلہاتے ہوئے کھیتوں پر براجمان ہو جاتی ہیں اور بہت ہی کم وقت میں پودوں کی شاخوں، پتوں اور اس کی بالیوں کو کھا جاتی ہیں اور تمام درختوں یا پودوں کو ہر طرح کی بالیوں اور پھلوں سے خالی کر کے صحرا و بیابان میں تبدیل کر دیتی ہیں۔
کیڑے مکوڑوں میں سے ایک اور نہایت ہی معمولی مخلوق چیونٹی ہے، جس کے بارے میں تحقیق کرنے سے انسانوں کے لیے خالق کائنات کی عظمت و معرفت کے حصول کے عظیم در واہ ہو جاتے ہیں۔ خالق کائنات کی یہ نہایت ہی مختصر بدن والی معمولی اور نازک مخلوق واقعاً اس قدر چھوٹی ہے کہ اگر غور سے نہ دیکھا جائے تو نظر بھی نہ آئے۔ ممکن ہے ہم اس کے بارے میں غور و تدبر نہ کریں، بلکہ خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ آخر کس طرح یہ زمین پر راستہ چلتی ہے، کس طرح سے اپنی ضرورت بھر غذا کو تلاش کرتی ہے، دانوں کو اپنے بل میں جمع کرتی ہے۔ چیونٹی گرمی کے موسم میں ہی جاڑے کے موسم کے لیے دانہ ذخیرہ کرتی ہے، تو کیا یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ سوائے خداوند حکیم و دانا کے کون ہے جس نے اس نہایت ہی معمولی اور ضعیف و ناتواں مخلوق کو اس قدر ہوشیاری و ذہانت عطا فرمائی ہے کہ اپنی زندگی کے طور طریقے سے بخوبی واقف ہے اور غذا کے طور پر جو کچھ اس کے مناسب ہوتا ہے وہ تمام نعمتوں کے درمیان سے اسے چن چن کر کھاتی ہے اور اپنے کھانے والی چیزوں کو دور و دراز یا قریب سے اکٹھا کر کے اپنی بلوں میں لا کر رکھ دیتی ہے اور صرف انہی دانوں کو منتخب کر کے لاتی ہے جو اس کے بل میں رہ سکے اور اس کے تمام ساتھیوں کی آمد و رفت میں کوئی مشکل و پریشانی پیش نہ آئے۔ اب یہاں یہ سوال پیش آتا ہے کہ آخر چیونٹی کو کس نے یہ تعلیم دی ہے کہ دانوں کو لے جا کر مخصوص مقام پر رکھے تاکہ وہ خراب و برباد نہ ہو۔ کتنی لطیف بات ہے کہ چیونٹی اپنی مختصر و معمولی وجود کے باوجود تمام اعضاء و جوارے رکھتی ہے اور جو کچھ بڑے جانوروں جیسے ہاتھی اور گینڈے کو دیا گیا ہے وہ چیزیں چیونٹی کو بھی اس کے بدن اور ضرورت کے مطابق دیا گیا ہے۔ بے شک اس چھوٹی سی مخلوق کی خلقت میں جو ظرافت اور دقت نظر سے کام لیا گیا ہے وہ بڑی بڑی مخلوقات کی خلقت سے زیادہ حیرت انگیز ہے۔ اب آپ غور کریں کہ چیونٹی کے نہایت ہی معمولی سے سر میں آنکھ، کان، زبان اور اینٹینے کی طرح دو شاخک بھی موجود ہے۔ چیونٹی ان شاخک کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ پیدا کرتی ہے۔ اس کے پیٹ میں میدا اور اتری جیسی چیزیں بھی موجود ہیں اور نہایت ہی باریک و ظریف اور معمولی ہڈیاں دونوں طرف سے اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے اعصاب اور اعضائے بدن اس کی جسامت اور ضرورت کے مطابق ہیں اور اس کے چھوٹے سے سر میں معمولی سا دماغ بھی موجود ہے جو اس کی پیچیدہ زندگی کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کے پیروں میں ہڈیوں کے مختلف جوڑ بھی ہیں اور اس کا ہر جوڑ بڑے بڑے جانوروں کی طرح اپنے مخصوص کام انجام دیتے ہیں۔
سامعین عظیم اور توانا پروردگار نے چیونٹی کے لطیف و ظریف جسم کو نہایت ہی نازک ہاتھ اور پیر پر کے جو اپنے کاندھوں پر اپنے وزن سے کئی گنا زیادہ بوجھ اٹھاتی ہے استوار کیا ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ اپنے بوجھ کے ساتھ کبھی دیوار پر چڑھ جاتی ہے تو کبھی چھت سے چپک کر اپنا راستہ طے کرتی ہے۔ اگر انسان اپنے ذہن و افکار کو بروئی کار لائے اور خوب غور و فکر کرے اور اس کے بعد دوبارہ چونٹی کی زندگی پر نظر دوڑائے تو اس کے سامنے تمام دلیلیں بے بانگ دہل کہتی ہوئی نظر آئیں گی کہ اس چونٹی کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے جس نے بڑے بڑے جانوروں اور بڑے بڑے درختوں کو پیدا کیا ہے، کیونکہ ہر مخلوق کے بدن کے اجزاء مستحکم ہیں اور ہر جاندار مخلوق میں مختلف و پیچیدہ اعضاء موجود ہیں۔ اگر ہم دقیق طریقے سے غور کریں تو مشاہدہ کریں گے کہ تمام مخلوقات کے اجسام نہایت ہی پیچیدہ اور منطقی ہیں، اور دونوں پر منظم و مرتب قوانین حاکم ہیں، اور پیدائش کے وقت سے لے کر عمر کے آخری لمحات تک خداوند عالم کی ہدایت و رہنمائی کے جلوے واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ پس وہ خدا عظیم و برتر ہے کہ جس نے کائنات کو خلق کیا اور تمام جانداروں کو زندگی جیسی عظیم نعمت سے سرفراز کیا اور ان کی ضرورتوں کو بہترین انداز سے پورا ہونے کے لیے وسائل فراہم کیا۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام خلقت کی رانائیاں سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب سماعت فرمائیے اس مرحلے میں ہمارا اگلا پروگرام، یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 26 اردی بہشت، 18 ذی قعدہ اور 16 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چھبیس اردی بہشت سن 1267 ہجری شمسی کو ایران کے ایک معروف عالم دین آیت اللہ الحاج شیخ احمد صوبہ آذربائیجان کے شہر اہر میں پیدا ہوئے۔ تبریز میں ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے عراق کے مقدس شہر نجف اشرف چلے گئے۔ نجف اشرف میں 10 سال تک وہ شیخ الشریعہ اصفہانی، مرزا محمد حسن نائنی، مرزا علی شیرازی اور آغا ضیاء الدین عراقی جیسے جید علماء سے کسب فیض کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے تدریس اور تعلیم کا سلسلہ شروع کیا جو 20 برس تک جاری رہا۔ پھر وہ اپنے آبائی وطن واپس لوٹ آئے اور صوبہ آذربائیجان کے عوام کی رہنمائی میں مصروف ہو گئے۔ چھبیس اردی بہشت سن 1372 ہجری شمسی کو تہران یونیورسٹی میں فارسی زبان و ادب کے پروفیسر، محقق اور ادیب ڈاکٹر مہدی درخشاں کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1297 ہجری شمسی میں پیدا ہوئے، اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے تدریس کا آغاز کیا۔ وہ انقرہ یونیورسٹی میں بھی ایک عرصے تک تدریس و تحقیق میں مشغول رہے۔ پروفیسر درخشاں کے اہم علمی کارناموں میں دیوان کسائی کی تصحیح، قرآن کریم کے تیسویں پارے کی تفسیر اور جواہر الکلام کا نام لیا جا سکتا ہے۔ اٹھارہ ذیقعدہ سن 439 ہجری قمری کو ایران کے مشہور ریاضیدان، منجم، دانشور اور شاعر عمر خیام نیشاپوری پیدا ہوئے۔ خیام کا علمی مقام ان کے ادبی مقام سے کہیں بلند ہے، لیکن انہیں اپنی رباعیوں سے زیادہ شہرت ملی جن کا دنیا کی اکثر زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ برطانوی شاعر اور ماہر مشرقیات ایڈورڈ فٹس جیرال نے سب سے پہلے رباعیات خیام کا انگریزی میں ترجمہ کیا، جس کا ادب دوستوں نے بہت خیر مقدم کیا۔ خیام نے بعض ماہرین کے ہمراہ شمسی کیلنڈر کی اصلاح کی، جسے جلالی کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے۔ اٹھارہ ذیقعدہ سن 1373 ہجری قمری کو معروف ایرانی عالم دین اور ادیب آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد حسین کاشف الغطا کا انتقال ہوا۔ انہوں نے اپنے زمانے کے بزرگ اور جید علماء سے کسب فیض کیا اور علم کلام، فلسفے اور حدیث میں اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ آیت اللہ کاشف الغطا ایک قادر الکلام شاعر بھی تھے۔ یہ عظیم عالم دین ہمیشہ برطانوی استعمار کے خلاف جہاد میں مشغول رہے۔ انہوں نے 80 سے زائد کتابیں بھی تحریر کی ہیں۔ سولہ مئی سن 1788 عیسوی کو جرمنی کے شاعر اور ماہر مشرقیات فریڈرک روکرٹ پیدا ہوئے۔ وہ مشرقی زبانوں کے محقق تھے اور جرمن یونیورسٹیوں میں پڑھاتے تھے۔ روکرٹ نے فارسی، عربی اور چینی زبانوں کے بہت سے اشعار کا جرمن زبان میں ترجمہ کیا۔ روکرٹ کا شمار ان جرمن شعرا میں ہوتا ہے جنہوں نے حافظ شیرازی کے دیوان کا جرمن زبان میں ترجمہ کیا ہے۔ انہوں نے جرمن میں اشعار کہنے کے لیے مشرق کے شعری اسلوب سے استفادہ کیا۔ سولہ مئی سن 1843 عیسوی کو دنیا کا پہلا تجارتی ٹیلی گراف ارسال کیا گیا۔ برقی روح کی مدد سے پیغام رسانی کے تجربات کا سلسلہ 1753 سے ہی شروع ہو چکا تھا، جس میں خاصی کامیابی بھی حاصل ہو رہی تھی۔ اس سلسلے میں 1804 سے 1832 تک اسپین، جرمنی اور روس کے سائنسدانوں کو نمایاں کامیابی حاصل ہوئی۔ انگریز سائنسداں ولیم کک نے ان تجربات سے فائدہ اٹھایا اور اپنے استاد پروفیسر چارلس ویٹ اسٹون کے ساتھ مل کر مزید تجربات کیے۔ ان دونوں سائنسدانوں نے 1837 میں اپنے ایجاد کردہ ٹیلی گراف کو پیٹنٹ کروانے میں کامیابی حاصل کی۔ ولیم کک نے اپنا لائسنس 1843 کے اوائل میں تھامس ہوم نامی ایک شخص کو ایک سال کے لیے کرائے پر دیا، جس نے 16 مئی 1843 کو دنیا کا پہلا تجارتی ٹیلی گراف ارسال کیا۔ اس ٹیلی گراف کی فیس 1 شلنگ معین کی گئی تھی اور اس میں حروف کی کوئی قید نہیں تھی۔ سولہ مئی سن 1946 عیسوی کو برطانیہ کے وزارتی مشن نے بر صغیر کے بارے میں اپنے منصوبے کا اعلان کیا، جس میں بر صغیر کی یونین قائم کرنے کی تجویز پیش کی گئی تھی۔ 19 فروری 1946 کو حکومت برطانیہ نے ایک 3 رکنی وزارتی مشن ہندوستان روانہ کیا تھا، جس نے 16 مئی کو اپنی رپورٹ پیش کی، اور اس میں کہا گیا کہ بر صغیر کی یونین قائم کی جائے جس کے پاس امور خارجہ، دفاع اور مواصلات ہوں اور بقیہ امور صوبوں کے پاس ہوں۔ اس منصوبے میں اسی کے ساتھ یہ تجویز بھی پیش کی گئی کہ بر صغیر کو 3 گروپوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ نئے آئین کے نفاذ سے پہلے ایک عبوری حکومت کا قیام بھی منصوبے میں شامل تھا۔ وزارتی مشن کے اس منصوبے کو مسلم لیگ نے کلی طور پر منظور کر لیا، مگر کانگریس پارٹی نے اس کو جزوی طور پر تسلیم کیا، جس کے نتیجے میں برطانیہ کا یہ وزارتی مشن ناکام ہو کر 29 جون 1946 کو واپس لندن چلا گیا۔16 مئی 1975 کو پہلی مرتبہ ایک جاپانی خاتون، جن کو تابعی نے دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا۔ ماؤنٹ ایوریسٹ کی بلندی سطح سمندر سے 8,848 میٹر ہے، اور تبت اور نیپال کی سرحد پر سلسلہ کوہ ہمالیہ میں واقع ہے۔ جن کو تابعی 23 مئی 1939 کو پیدا ہوئیں، ان کی مذکورہ مہم میں تقریباً 15 خواتین شامل تھیں، لیکن ان میں صرف جن کو تابعی چوٹی تک پہنچ سکیں۔ اس طرح انہوں نے دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے والی پہلی خاتون ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، انسان کی شناخت ایک اہم مسئلہ ہے جس کی ضرورت اکثر موقعوں پر پڑتی ہے۔ اگر کسی کی صحیح شناخت ہو جائے تو بوقت ضرورت اس سے صحیح استفادہ کیا جا سکتا ہے، اور اکثر اوقات صحیح شناخت نہ ہونے کی وجہ سے نقصان بھی ہوتا ہے۔ شناخت میں اہم شناخت رہبر اور قائد کی شناخت ہے۔ قوموں کو نالائق اور بے صلاحیت رہبروں نے جتنا نقصان پہنچایا ہے، اس کا اندازہ تاریخ کے مطالعے سے بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ لہذا رہبر اور قائد کو اس کی صلاحیتوں کو پرکھنے کے بعد ہی منتخب کرنا چاہیے۔ قیادت کی 3 خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس میں 3 چیزیں پائی جائیں وہ آقا و سردار ہے: غصے پر کنٹرول کرنا، خطا کار کو معاف کرنا، اور جان و دل سے صلہ رحم کرنا۔ انسان کو ذہنی سکون اور فکری آسودگی اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب اس کے اطراف کا ماحول پرسکون ہو، اور اس کے قریب ترین لوگ نہ صرف یہ کہ کسی پریشانی اور مصیبت کا باعث نہ بنے، بلکہ مصیبتوں اور پریشانیوں میں اس کے مددگار ثابت ہوں۔ سکون ایک ایسی چیز ہے جس کی تمنا ہر انسان کرتا ہے، نہ مال و دولت کی زیادتی سے حاصل ہوتا ہے اور نہ اس کی کمی سے رخصت ہوتا ہے، بلکہ جو چیزیں سکون کی بربادی اور زندگی کی تلخی کا سبب بنتی ہیں، اس میں 3 چیزیں زندگی کو تلخ کر دیتی ہیں: ظالم حاکم، برا پڑوسی، اور بد زبان اور بے حیا عورت۔ اور سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام، آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، آپ یقیناً اپنے اس پسندیدہ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے کے منتظر ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بتایا تھا کہ تہران یونیورسٹی کے طلبہ کوہ پیمائی پر جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ رامین اور سعید نے بھی کوہ پیمائی پر جانے والے طلبہ میں اپنا نام لکھوایا ہے۔ محمد ابھی ششوپنج میں ہے کہ وہ کوہ پیمائی پر جائے یا نہ جائے، وہ اس حوالے سے رامین سے گفتگو کرتا ہے۔ وہ دونوں ایک کافی شاپ پر موجود ہیں، ان دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے آئیے سنتے ہیں، لیکن پہلے کچھ مشکل الفاظ اور مختصر جملے۔
من شنیدم،
میں نے سنا ہے،
کوہ نوردی،
کوہ پیمائی،
درست است،
ٹھیک ہے،
تو می آئی،
تم چلو گے،
با ما،
ہمارے ساتھ،
خیلی خوش می گذرت،
بہت اچھا وقت گزرے گا،
من نمی دانم،
مجھے ابھی پتہ نہیں،
من می توانم،
میں کر سکتا ہوں،
تو داری،
تمہارے پاس ہے،
تو کار داری،
تمہیں کوئی کام ہے،
من کار ندارم،
مجھے کوئی کام نہیں ہے،
مهم نیست،
ضروری نہیں،
چه کار میکنی،
تم کیا کر رہے ہو،
اما،
لیکن،
راستش،
واقعی،
کفش،
جوتے،
من ندارم،
میرے پاس نہیں ہے،
میخواهم بخرم،
میں خریدنا چاہتا ہوں،
سشنبه،
منگل،
خیابان،
سڑک،
کفش و لباس ورزشی،
جوتے اور ورزش کے کپڑے،
بیکار،
فارغ،
اسم،
نام،
اسمت،
تمہارا نام،
لیست،
فہرست یا لسٹ،
تو نوشتی،
تم نے لکھا،
هنوز،
ابھی تک،
الان،
ابھی،
من می روم،
میں جاؤں گا یا میں جا رہا ہوں،
من می نویسم،
میں لکھوں گا یا میں لکھ رہا ہوں،
باشد،
اچھا، ٹھیک ہے۔ سامعین، اب محمد اور رامین کے درمیان ہونے والی گفتگو کو بغور سنیے۔
شنیدم تو و سعید به کوهنوردی می روید، درست است؟
میں نے سنا ہے کہ تم اور سعید کوہ پیمائی پر جا رہے ہو، کیا یہ بات صحیح ہے؟
آره، تو ہم با ما می آئی، خیلی خوش می گذرت،
ہاں تم بھی ہمارے ساتھ چلو گے، بہت اچھا وقت گزرے گا،
نمی دانم می توانم بیایم یا نه؟
نہیں معلوم کہ میں جا سکتا ہوں یا نہیں۔
پنج شنبه چه برنامه ای داری؟ کار داری؟
جمعرات کو تمہارا کیا پروگرام ہے؟ کوئی کام ہے؟
پنج شنبه کار ندارم، اما راستش من لباس و کفش مناسب ندارم۔
نہیں، جمعرات کو میرے پاس کوئی خاص کام نہیں ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میرے پاس مناسب کپڑے اور جوتے نہیں ہیں۔
مهم نیست، من هم لباس و کفش ورزشی ندارم،
یہ کوئی اہم نہیں، میرے پاس بھی ورزش کا لباس اور جوتے نہیں ہیں۔
پس چه کار میکنی؟
تو کیا کرو گے؟
من میخواهم بخرم، سه شنبه بعد از ظهر به خیابان جمهوری میروم، آنجا مرکز کفش و لباس ورزشی است، تو هم میایی؟
میں خریدنا چاہتا ہوں، منگل کی سپہر کو جمہوری روڈ پر جاؤں گا، وہاں پر اسپورٹ شوز اور ڈریس کی دکانیں ہیں، تم بھی چلو گے؟
آره خوب است، من ہم سشنبے بعد از ظہر بیکار ہستم۔
ہاں ٹھیک ہے، میں بھی منگل کی سپہر فارغ ہوں۔
اسمت رو در لیست نوشتی؟
تم نے اپنا نام فہرست میں لکھ دیا ہے؟
نہ ہنوز، الان می روم می نویسم۔
نہیں ابھی نہیں، میں جا رہا ہوں لکھنے کے لیے۔
باشد،
اچھا۔ سامعین، ایک بار پھر یہ گفتگو غور سے سنیے، لیکن اب بغیر ترجمه کے.
شنیدم تو و سعید به کوهنوردی می روید، درست است؟
آره، تو هم با ما می آیی؟ خیلی خوش می گذرد.
نمی دانم، می توانم بیایم یا نه؟
پنجشنبه چه برنامه ای داری؟ کار داری؟
نه، پنجشنبه کار ندارم، اما راستش من لباس و کفش مناسب ندارم.
مهم نیست، من هم لباس و کفش ورزشی ندارم.
پس چه کار می کنی؟
من میخواهم بخرم. سه‌شنبه بعد از ظهر به خیابان جمهوری میروم. آنجا مرکز کفش و لباس ورزشی است. تو هم میایی؟
آره، خوب است. منم سه‌شنبه بعد از ظهر بیکار هستم.
اسمت را در لیست نوشتی؟
نه هنوز. الان میروم مینویسم.
باشد.
سامعین آپ نے توجہ فرمائی، محمد بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کوہ پیمائی پر جانے کے لیے تیار ہے، لیکن محمد اور رامین کو بھی ورزش کا مناسب لباس اور جوتے بھی خریدنے ہیں. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے.
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں شدت. تازہ حملوں میں 100 شہید، 120 لاپتہ. غزہ قابل خرید و فروخت نہیں ہے. امریکی صدر ٹرمپ کو اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کا جواب. اسلام آباد میں دفتر خارجہ کے ترجمان کی پریس بریفنگ. ہندوستان کے ساتھ مسائل کے پرامن حل کے لیے آمادگی کا اعلان. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. غزہ پر اسرائیلی حکومت کی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے اور جمعے کی صبح سے 75 افراد شہید ہو چکے ہیں. صہیونی حکومت کی مسلسل جارحیت کے بعد جمعے کی صبح سے اب تک غزہ میں شہید ہونے والوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ درجنوں افراد زخمی ہوئے ہیں کہ جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے ہیں. خبر رساں ذرائع نے بتایا ہے کہ غزہ شہر کے مشرق میں واقع التفاح کے علاقے اشوف پر بمباری کے دوران مزید 3 افراد شہید ہو گئے، جنہیں المعمدانی اسپتال منتقل کر دیا گیا. غزہ کی پٹی کے طبی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں گزشتہ 2 دنوں میں 250 افراد شہید ہوئے ہیں. غزہ کے فیلڈ ہسپتالوں کے ڈائریکٹر نے بھی اعلان کیا ہے کہ جمعے کو اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں غزہ میں 120 افراد لاپتہ بھی ہوئے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ غزہ میں صحت کے مسائل مشکلات سے دوچار ہیں. اب تک غزہ کے ہسپتالوں میں 60% ادویات اور 80% طبی آلات تباہ ہو چکے ہیں. صہیونی حکومت نے پانی کی سپلائی سیوریج کے نظام کو تباہ کر دیا ہے اور اسپتالوں نے کام کرنا بند کر دیا ہے۔ قابض حکومت نے جمعے کو بھی توپ خانے سے وسطی غزہ کے مشرقی علاقے دیر البلا کو بڑے پیمانے پر نشانہ بنایا۔ اس الجزیرہ کے نمائندے نے بھی خبر دی ہے کہ صہیونی ڈرون نے خان یونس کے مشرق میں افسان کے علاقے کو نشانہ بنایا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج میں قدس بریگیڈ کے کمانڈر نے ماریو اخبار سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں شجاعیہ کے علاقے میں لڑائی بہت سخت اور دشوار ہے اور اس علاقے میں صہیونی حکومت کو بھاری قیمت چکانی پڑی ہے۔ اسرائیلی کمانڈر نے بھی کہا ہے کہ ہم نے حماس کی جنگی حکمت عملی میں تبدیلیوں کا مشاہدہ کیا ہے اور حماس کے پاس بہت زیادہ ہتھیار موجود ہیں۔ حماس کے فوجی بہت ہوشیاری کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ہمارے فوجیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ خبری ذرائع نے غزہ کے مختلف علاقوں میں صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کی خبر دی ہے۔ غزہ سول ڈیفینس کے ترجمان محمود بسل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہماری فورسز نے اب تک 100 سے زیادہ شہدا کی لاشوں کو دریافت کیا ہے۔ یہ لوگ جمعے کو صہیونی فوج کی بمباری کے دوران شہید ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ جمعے کے حملوں میں صرف ایک ہی خاندان کے 11 افراد شہید ہوئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے جواب میں کہ جس میں واشنگٹن کی جانب سے غزہ پر قبضہ کرنے اور اسے فری زون میں تبدیل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا تھا، حماس نے زور دے کر کہا ہے کہ غزہ فروخت کے لیے نہیں ہے۔ حماس کے سیاسی بیرو کے رکن باسم نعیم نے ایک بیان میں مزید کہا کہ غزہ فلسطینی سرزمین کا اٹوٹ حصہ ہے اور یہ ایسی جائیداد یا ملکیت نہیں ہے کہ جسے آزاد منڈی میں فروخت کیا جا سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو قطر میں ہونے والی ایک تجارتی کانفرنس میں غزہ کو اپنے تسلط میں کرنے کے واشنگٹن کے رجحان کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ غزہ کو ایک آزاد علاقے میں تبدیل کر دے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ فلسطینی علاقوں میں اب بچانے کے لیے کچھ نہیں رہ گیا اور وہاں زندگی کی کوئی امید باقی نہیں بچی ہے۔ ٹرمپ نے پہلی بار فروری 2025 میں صہیونی وزیر اعظم نتن یاہو کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں غزہ کے بارے میں اپنے متنازع خیال کا اظہار یا انکشاف کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ غزہ کو مشرق وسطی کے خوبصورت خطے میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ کے اس منصوبے کو عالمی سطح پر مذمت کا سامنا کرنا پڑا اور فلسطینیوں، عرب ممالک اور اقوام متحدہ نے اعلان کیا کہ یہ اقدام نسلی تطہیر کے مترادف ہوگا۔ قطر نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت جنگ بندی کے حوالے سے سنجیدہ نہیں ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبداللہ بن جاسم آل ثانی نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ غزہ پر بمباری جاری ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیلی حکومت جنگ بندی میں سنجیدہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر کی ٹیم اسرائیلی حکومت اور حماس سے جنگ بندی کے حوالے سے بات چیت کر رہی ہے، لیکن پیش رفت کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تحریک حماس کی جانب سے امریکی اسرائیلی قیدی کی رہائی ایک اچھی پیش رفت تھی، لیکن اسرائیلی حکومت کا طرز عمل اچھا نہیں ہے، اس لیے مذاکرات میں جلد پیش رفت کی امید نہیں ہے۔ ایران کے پارلیمانی اسپیکر محمد باقر قالی باپ نے جو اسلامی تعاون تنظیم کی پارلیمانی یونین کے سربراہی اجلاس میں شرکت کی غرض سے انڈونیشیا کے دورے پر جکارتا گئے ہوئے تھے، جکارتا کی مسجد میں نماز جمعہ ادا کی، اس کے بعد نمازیوں سے خطاب کیا۔ ایران کے پارلیمانی اسپیکر محمد باقر قالی باپ نے نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم سب مسلمانوں کی ضرورت ہے کہ ہم سب متحد ہو جائیں اور متحد ہو کر اس بات کی کوشش کریں کہ عالمی استکبار فلسطین یا غزہ میں نسل کشی نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم اور آپ جو امن کے زیر سایہ گفتگو کر رہے ہیں، غزہ میں ہمارے مسلمان بھائی تہہ تیغ کیے جا رہے ہیں اور انہیں نہیں پتا کہ کب غزہ کی فضا صہیونی جنگی طیاروں کی پروازوں سے پر ہو جائے گی اور کب ان کا دم گھٹ جائے گا، کیونکہ وہ اپنے گھروں، مساجد اور ہسپتال تک میں محفوظ نہیں ہیں، اور جو زندہ بھی ہیں انہیں قحط و بھکمری کا سامنا ہے، اور صہیونی جلاد انسان دوستانہ امداد یہاں تک کہ خوراک اور ادویات تک ان تک نہیں پہنچنے دے رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے پارلیمانی اسپیکر محمد باقر قالی باپ نے کہا کہ آج فلسطین و غزہ کے بچے، عورتیں، جوان اور بوڑھے ہم اور آپ سے امید لگائے بیٹھے ہیں، اور وہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم سب ان کی مدد کو آگے بڑھیں گے اور ہم اور آپ ان کی مظلومیت کی آواز اٹھائیں گے، اور ہم اور آپ انہیں ان حالات میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اس سے قبل ایران کے اسپیکر نے اسلامی تعاون تنظیم کی پارلیمانی یونین کے سربراہی اجلاس سے خطاب میں امریکی صدر ٹرمپ کو وہمی شخص قرار دیا اور تاکید کی کہ قوموں میں استقامت کو بلند مقام حاصل ہے۔ ایران کے پارلیمانی اسپیکر محمد باقر قالی باف نے جکارتا اجلاس کے موقع پر انڈونیشیا، عمان، سعودی عرب، الجزائر، بورکینا فاسو اور ملائیشیا کے پارلیمانی سربراہوں سے علیحدہ علیحدہ ملاقات کی اور فلسطینی امنگوں کی حمایت اور صہیونی جرائم بند کیے جانے کی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ محمد باقر قالی باپ کی زیر صدارت ایران کے پارلیمانی وفد نے جکارتا میں اپنے قیام کے آخری روز انڈونیشیا کے مسلمانوں کے ساتھ گزارا اور جکارتا کی مسجد میں نماز جمعہ ادا کی۔ پاکستان نے ہندوستان کے ساتھ مسائل کے پرامن حل کے لیے آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ میں پاکستان کے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان مسائل کے پرامن حل پر یقین رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ہے، اس درد کو اچھی طرح محسوس کرتا ہے اور دہشت گردی پر بات چیت سے نہیں گھبراتا۔ انہوں نے ہندوستان پر پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دینے کا الزام لگایا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ جب بھی دہشت گردی پر بات ہوگی پاکستان اپنا موقف واضح انداز میں پیش کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم دہشت گردی کے مسئلے کا مستقل حل چاہتے ہیں اور ہمیں بین الاقوامی فورم پر دہشت گردی پر بات کرنے سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہندوستان کی ریاست مدھیہ پردیش کے وزیر وجے شاہ کو سپریم کورٹ سے اس وقت سخت سرزنش کا سامنا کرنا پڑا جب انہوں نے کرنل صوفیہ قریشی پر دیے گئے بیان کے خلاف سپریم کورٹ سے ایف آئی آر منسوخ کرنے اور ہائی کورٹ کے حکم پر روک لگانے کی درخواست کی۔ ہندوستان کی عدالت عظمیٰ نے ان کی عرضی کو مسترد کرتے ہوئے واضح کیا کہ وزیر جیسے ذمہ دار عہدے پر بیٹھے فرد کو ایسی زبان زیب نہیں دیتی۔ بینچ نے سخت الفاظ میں کہا کہ آپ وزیر ہیں اور اس حیثیت میں آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ اس طرح کی زبان استعمال کریں۔ عدالت نے کہا کہ وزیر کے بیان سے سماجی ہم آہنگی پر اثر پڑتا ہے اور ایسے وقت میں ایک خاتون فوجی افسر کو نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے۔ واضح رہے کہ وجے شاہ نے اپنی ایک تقریر میں ہندوستان کی خاتون کرنل صوفیہ قریشی کو مسلمان ہونے کی بنا پر دہشت گردوں کی بہن کہہ کے توہین کی تھی، جس پر پورے ہندوستان میں سخت رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر اور مستقل نمائندے امیر سعید ایروانی نے یوم نکبہ کی برسی کے موقع پر اقوام متحدہ کے خصوصی اجلاس میں فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے جاری جرائم کا ذکر کرتے ہوئے ان اقدامات کو نسل کشی کا واضح مصداق قرار دیا اور امریکہ کو ان جرائم میں برابر کا شریک قرار دیا۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر اور مستقل نمائندے امیر سعید ایروانی نے روز نکبت کی مناسبت سے اقوام متحدہ کے خصوصی اجلاس میں کہا کہ ایسے میں کہ جب ہم اس اجلاس میں اکٹھا ہیں، اسرائیلی حکومت امریکہ کی حمایت اور مدد سے جان بوجھ کر اقوام متحدہ کے اسکولوں، بچوں، ہسپتالوں، صحافیوں، عملے وغیرہ کو نشانہ بنا رہی ہے اور اب تک تقریباً 60,000 افراد شہید ہو چکے ہیں اور بہت سے زخمی اور لاپتہ ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے اعلی سفارتکار نے مزید کہا کہ جاری صہیونی حکومت کے گھناؤں نے جرائم کے ثبوت ناقابل تردید ہیں اور عالمی برادری، عالمی عدالت انصاف اور دیگر با اختیار عدالتی حکام صہیونی بربریت کے تمام پہلوؤں سے بخوبی واقف ہیں۔ تہران میں انٹرنیشنل بک فیئر جاری ہے۔ جمعے کو تہران کے 36th بین الاقوامی کتب میلے کا 10th دن تھا۔ یہ کتب میلہ 8 مئی کو تہران کی امام خمینی عیدگاہ میں شروع ہوا اور 17 مئی تک جاری رہے گا۔ اس سال تہران کے بین الاقوامی کتب میلے میں 2,300 سے زائد ناشرین نے شرکت کی۔ جمعے کو صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے بین الاقوامی کتب میلے کا معائنہ کیا۔ وہ ایران کے اسلامی ہدایت و ثقافت کے وزیر سید عباس صالحی کے ہمراہ بین الاقوامی کتب میلے کے مختلف اسٹالوں پر گئے اور اسٹالوں کے انچارجوں اور ناشرین سے گفتگو کی۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے تاکید کی کہ کتابیں موجودہ حالات و مسائل کو مد نظر رکھ کر لکھی جائیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں پروگرام انداز جہاں۔ پروگرام کے اس حصے میں حسین تقوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے امریکی صدر ٹرمپ کی ہرزہ سرائی اور ایران کا شدید رد عمل، اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے. ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. یقیناً آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے خلیج فارس کے تین عرب ملکوں کے دورے کے اپنے پہلے مرحلے میں ریاض میں اپنے ایک بیان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف بےہودہ، بے بنیاد اور تکراری دعووں کا اعادہ کیا اور ایک بار پھر دھونس و دھمکی کی زبان استعمال کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ ہم ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی جاری رکھیں گے. انہوں نے اپنے ایران مخالف بیان میں ایک بار پھر ایران کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ ایران علاقے میں بدامنی کا ذمہ دار ہے. یہ اتنا بڑا جھوٹ تاریخ کا کہ دنیا جانتی ہے کہ دنیا میں جس خطے میں بھی بدامنی ہوتی ہے، خاص طور پر ہم اگر مغربی ایشیا پر نظر ڈالیں تو یہاں پر جتنی بھی بدامنی ہے، جتنی بھی تباہی اور بربادی ہے، سب کا ذمہ دار امریکہ اور اس کے پراکسی اسرائیل ہے. کون نہیں جانتا کہ امریکہ نے 20 سال تک افغانستان میں تباہی اور بربادی مچائی، عراق پر قبضہ کیا، اور آج اگر غزہ میں 60,000 سے زائد فلسطینیوں کا قتل عام کیا گیا تو یہ صرف اور صرف امریکہ کی ایما، امریکہ کے اشارے، نہ صرف اشارے اور ایما بلکہ امریکہ کی مکمل حمایت سے صہیونیوں نے کیا. اور آج غزہ کے نہتھے اور مظلوم عوام پر جو بارود اور بم برسائے جا رہے ہیں وہ سب اور سب امریکہ کے دیے ہوئے ہیں. کیا اس کے باوجود بھی ٹرمپ کو شرم نہیں آتی کہ وہ دوسرے ملکوں کو اس سلسلے میں ذمہ دار ٹھہرائے؟ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے. ہمارے ساتھیوں نے اس سلسلے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر اپنی غیر مستقل مزاجی اور دوہری شخصیت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے دورے سعودی عرب میں ایران کے سلسلے میں کھلی تضاد بیانی کی. ٹرمپ نے ریاض میں سعودی امریکی بزنس فورم میں تقریر کرتے ہوئے ایران کے خلاف ہمیشہ کی طرح مخاصمانہ بیان دیتے ہوئے علاقے میں بدامنی کا ذمہ دار ہونے جیسے بے بنیاد الزامات لگائے اور دھونس و دھمکی کی زبان استعمال کی، جس پر ایران نے انتہائی شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے امریکی صدر کے بیانات کو بےہودہ اور بے بنیاد قرار دیا اور ان بیانات کی سخت الفاظ میں مذمت کی. ایران کے اعلی حکام، خاص طور پر مسعود پزشکیان نے ٹرمپ کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں خوف زدہ کر دیں گے تو یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے اور ہم کسی بھی قیمت پر گھٹنے نہیں ٹیک سکتے. ٹرمپ نے ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی اپنی ناکام پالیسی کو دہراتے ہوئے کہا کہ اگر ایران نے مذاکرات کی پیشکش کو مسترد کیا تو اس کے خلاف انتہائی سخت پابندی عائد کی جائیں گی اور ایرانی تیل کی برآمدات اور فروخت کو صفر تک پہنچا دیا جائے گا. ٹرمپ نے اپنی اسی تقریر میں ایران کے سلسلے میں بظاہر سفارتی لب و لہجہ اپناتے ہوئے ایران کو مذاکرات کی پیشکش کی اور کہا کہ میں آج ایران کے لیڈروں پر تنقید کرنے نہیں بلکہ نئے راستے کھولنے کے لیے یہاں آیا ہوں. ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مسقط میں جاری مذاکرات کے دوران اگر امریکہ کی مذاکرات کی پیشکش کو تہران قبول کر لیتا ہے تو ایران کے خلاف پابندیاں کم کی جا سکتی ہیں. ریاض میں دیے گئے ٹرمپ کے ایران مخالف بیانات پر اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ٹرمپ نے سعودی عرب میں آ کر جو بیان دیا ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان سے ڈر جائیں گے یا ان کی دھمکیوں اور وعدوں کے سامنے جھک جائیں گے. صدر نے زور دے کر کہا کہ امریکیوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ ہم ایرانی قوم اپنی عزت اور سربلندی کا کسی بھی حال میں سودا نہیں کریں گے اور یہ خاصیت ایرانی قوم کی ذات کا حصہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے شہادت اس سے کہیں زیادہ شیریں ہے کہ بستر مرگ پر موت آ جائے. صدر ایران نے کہا کہ کوئی بھی ہمیں ڈرانے یا دھمکانے کی کوشش نہ کرے اور ایرانی قوم کا بچہ بچہ شہادت کے لیے آمادہ رہتا ہے. وزیر خارجہ ایران سید عباس عراقچی نے بھی انتہائی شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کو علاقے میں بدامنی کا ذمہ دار قرار دیں جبکہ دنیا جانتی ہے کہ غزہ میں 60,000 فلسطینیوں کے قتل عام کا ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہے. انہوں نے سوال کیا کہ کیا اس صورتحال میں بھی خطے میں بدامنی کے ذمہ دار ہم ہیں؟ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکی صدر نے خطے میں اسرائیل کے تمام تر وحشیانہ اور غیر انسانی جرائم کو نظر انداز کر دیا اور ایران کو ایک خطرے کے طور پر پیش کرنے کے درپے ہیں. یہ پوری طرح سے فریب اور مکاری ہے. کس حکومت نے غزہ میں 60,000 افراد کو قتل کیا؟ غزہ میں اتنی تباہی کس نے مچائی؟ لبنان، شام، یمن اور فلسطین کے ارد گرد کے علاقے پر کون سی حکومت حملہ کرتی ہے؟ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ٹرمپ اپنی اس طرح کی بے بنیاد باتوں سے علاقے کی اقوام اور دنیا کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ انہوں نے دو ٹھوک الفاظ میں کہا کہ امریکی صدر کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی پہلے ہی ناکام ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم بالواسطہ مذاکرات کے بعد والے دور کے وقت اور جگہ کے منتظر ہیں اور ہم مذاکرات کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے بیان میں آیا ہے کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب علاقے میں امریکہ کی پروکسی صہیونی حکومت غزہ میں فلسطینیوں کی وسیع پیمانے پر نسل کشی کر رہی ہے، دیگر دو عرب اور اسلامی ممالک کی سرزمینوں پر ناجائز فوجی قبضہ جمائے ہوئے ہے، امریکی صدر پوری بے شرمی کے ساتھ ایران کو ان ممالک کی تباہی کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بلا شبہ امریکی صدر کی تفرقہ انگیز باتوں کا مقصد ایران اور ہمسایہ عرب ممالک کے مابین اختلاف ڈالنا اور صہیونیوں کے مظالم کی پردہ پوشی تھا، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران اور علاقے کے ممالک امریکہ اور صہیونی حکومت کے شر پسندانہ ماضی اور بدنیتی سے مکمل طور پر آگاہ ہیں۔
اس موضوع پر یہاں گفتگو کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایران کے سینئر اور ممتاز تجزیہ نگار جناب ڈاکٹر کیوان سائری صاحب کو۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ رابطے میں ہوں گے دہلی سے ہندوستان کے سینئر اور معروف تجزیہ نگار محمد احمد کاظمی صاحب۔ دونوں مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں یہاں اسٹوڈیو میں موجود مہمان جناب ڈاکٹر کیوان سائری صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بھی آپ کی خدمت میں سلام۔
ڈاکٹر سائری صاحب، سب سے پہلا سوال تو آپ سے یہی ہے کہ ٹرمپ نے ابھی جو سعودی عرب میں یا قطر میں جو بیان دیا ہے ایران کے سلسلے میں، ان کے بیان میں کھلا تضاد پایا جا رہا ہے۔ ایک طرف ایران کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور دوسری طرف ایران سے مذاکرات کی باتیں کر رہے ہیں، اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟
دیکھیے، میں پوری طرح سے آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ٹرمپ جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت ہے جو صرف اور صرف بزنس کرنا جانتا ہے، اور وہ صرف اور صرف ان کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ وہ صرف تجارت کریں، بزنس کریں۔ اور جیسا آپ جانتے ہیں نہیں کہ کبھی چاہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بازار میں کچھ ایسے تاجر ہوتے ہیں کہ وہ قیمت کو بڑھاتے رہتے ہیں تاکہ وہ اس کے ساتھ جو ہے اس قیمتوں کو نیچے لایا جا سکے۔ وہ اسی طرح ان کا رویہ بھی ہے کہ وہ اس طرح کی دھمکیاں دیتے ہیں تاکہ بہت زیادہ دھمکیوں سے سامنے والوں کو ڈرا سکیں، دھمکا سکیں، تاکہ وہ اپنی شرطوں کو اس کے اوپر جو ہے وہ لاد سکیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بدھ کے دن ٹرمپ نے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ جس طرح توہین آمیز گفتگو کی، بیان دیا ایران کے خلاف، اور آج جو ہے ان کے جو بیان کو سنیے آپ، یہ دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم چاہتے ہیں ایران کے ساتھ مذاکرات ہو اور ایران کے ساتھ جو ہے وہ ہم اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تو آپ سمجھ ہی رہے ہیں کہ تہران جو ہے کہ جو سیاست ہے وہ پوری دنیا اب سمجھ چکی ہے، اور جو ان کی یعنی خارجہ پالیسی ہے اس میں بھی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ دنیا کو سمجھ میں آ چکی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح ایران نے جس طرح اپنے تمام اپنی شرطوں کو رکھا ہے، جس مضبوطی کے ساتھ ایران جو ہے اس مذاکرات میں موجود ہے، اور مغربی ممالک کے ساتھ جس طرح ایران گفتگو کرتے آیا ہے، اس نے ہمیشہ اپنی بات کو صاف اور شفاف طریقے سے رکھا ہے، اور یہ ہمیشہ یہ ایران پر الزام لگاتے رہتے ہیں ایران جو ہے وہ ایٹم بم بنانا چاہتا ہے، لیکن جبکہ خود ان کی جو امریکہ کی جو انٹیلیجنس ہے اور جو ان کی جو تمام جو ٹیمیں ہیں وہ تب اس بات کی تائید کر چکی ہیں کہ بار بارہا اس بات کی تائید کر چکی ہیں، اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ ایران کبھی بھی ایٹم بم بنانے کی طرف نہ گیا ہے اور نہ جائے گا، اور کوئی ایسی نشانی یا کوئی ایسی علامات موجود نہیں ہے۔ اور وہ چیز جو پوری طرح سے ثابت ہے وہ یہ کہ ایران جو ہے وہ ایران 1979 سے پہلے ایران جو ہے وہ انٹیپیکا کا وہ رک رہا ہے، اور اس سے جو متعلق تمام جو ایجنسیاں رہی ہیں، جو ادارے رہے ہیں، اس میں اس بات کے حساب سے اور قانونی اعتبار سے ایران کے پاس یہ حق ہے کہ وہ ایٹمک انرجی سے اپنی مفاد یعنی ملی مفاد کے لیے استفادہ کرے، اور ایران لگاتار اس کا علمی فائدہ یعنی امنیت کے ساتھ، ان لوگ کو اس بات یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے، آپ یقین جانیے، جو لوگ خود جو ہے وہ ایٹم بم کا غلط استعمال کر چکے ہیں اور ایٹم بم کے رکھے ہوئے ہیں، وہ ایران کو جو علمی ترقی ہے، جو ٹیکنالوجی جو ہے ایران جو ایٹمی پروگرام کے ذریعے جو ترقی کی جا سکتی ہے، لوگوں کے فلاح بہبود کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ایران لگاتار اس میدان میں پیش رفت کر رہا ہے، اس کو یہ روکنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو بتائیں کہ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ سید علی خامنئی نے بھی اس کے متعلق حرام کا بھی فتویٰ دیا ہے، اور رہبر نے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ رہبر نے کیوں اس کو حرام قرار دیا ہے۔ شیعہ فقہ کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے کہ وہ کتابیں جو دو اور سے ہجری سے متعلق کتابیں ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ کو ملے گا کہ علماء اور جو فقی جو شیعہ بہت ہی مشہور شیعہ فقی رہے ہیں، انہوں نے ہمیشہ اس بات کی تاکید کی ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جس جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی یعنی برتری حاصل کرنے کے لیے وہ برتری کے لیے بھی کوئی کام کرتے ہیں، تو اس میں بھی اگر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر اس کے درمیان معصوم لوگ ہیں ان کے دشمن کے اس میں صفوں میں، اس کو بھی ان کو بھی مارنا صحیح نہیں ہے، اور میں معافی چاہتا ہوں، اس میں یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو مسلمانوں کے مخالف ہیں یعنی مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہیں، اگر ان میں آپ یہ دیکھیں، ان میں بھی شرط رکھی گئی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کو پانی میں زہر ملا کے پلا دیں اور سب مر جائیں ان کے جو مسلمان دشمن لوگ ہیں، تو اسلام نے اس کو حرام قرار دیا اور کہا ہے کہ ایسے اسلام کسی بھی نقطۂ نظر کو قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ وہاں پر جو دشمن موجود ہیں ان کی صفوں میں خواتین ہیں، بچے ہیں، حتیٰ یہ کہ جانور بھی ہیں، یعنی اسلام نے جانوروں کو بھی نقصان پہنچانے کو جو ہے حرام قرار دیا ہے، اور یہ جو ایٹم بم ہیں، جو کیمیکل بم ہیں، یہ انہی تمام طرح کے حکم رکھتا ہے، اور اسی وجہ سے ایران نے ہمیشہ اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ایران ہمیشہ اس کا پائبند ہے۔ اس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایران عراق کے درمیان 8 سالہ جو جنگ تھی، جس کو جو ایران پر مسلط کی گئی تھی، اس ایران نے اس جب شہروں پر ایران کے شہروں پر لگاتار میزائلیں برسائی جا رہی تھیں، اور کچھ لوگ امام خمینی کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ میزائل کا جواب میزائل ہے، امام خمینی نے کہا کہ ہم جو ہے دشمن کی طرح کام نہیں کر سکتے ہیں، ہماری ریڈ لائنز ہیں، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم جو ہے مظلوموں کا قتل عام کریں، معصوموں کا قتل عام کریں، وہ لوگ جو جنگ کی صفوں میں نہیں ہیں ان پر حملہ کریں، عام شہریوں کو نقصان پہنچائیں، ان کے گھروں کو نقصان پہنچائیں، یہ ہماری جو شریعت ہے اس کی اساس ہے۔ اب یہ اس چیز کو بھلی بھانتی جانتے ہوئے بھی آتے ہیں اور حقیقت کو جانتے ہیں، اس کے بعد بھی آتے ہیں کہ اور ایران پر پابندیاں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی شک ہے، ہم اس بات کے شک میں ہیں کہ شاید ایران جو ہے وہ ایٹم بم بنا لے، اس لیے ہم اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ ایران نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ آئیے تحقیق کیجئے، بلکہ ایران نے اجازت دی ہے جو بین الاقوامی ایجنسی ہے اس کو۔
بہت شکریہ جناب ساجد صاحب، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں۔ اس وقت چلتے ہیں دہلی، جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہندوستان کے سینئر اور ممتاز صحافی اور تجزیہ نگار جناب محمد احمد کاظمی صاحب رابطے میں۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی کاظمی صاحب، یقیناً آپ نے بڑے غور سے ٹرمپ کی ہرزا سرائی سنی ہوگی، جو کچھ انہوں نے ریاض میں کہا یا پھر قطر میں کہا، یہ جو کھلا تضاد ان کے باتوں میں، ان کے بیانات میں پایا جاتا ہے، یہی سوال میں نے اپنے مہمان سے بھی کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ ایک مستقل مزاج شخصیت نہیں ہے، یا ان کی شخصیت دوہری نوعیت کی ہے، یا بڑی پیچیدگی پائی جاتی ہے یا جیسا کہ عام لوگ کہتے ہیں کہ ان کی ذہنیت ہی تجارت والی ہے، تو یہ سب ایک ملغوبہ ہے کیا ان کی شخصیت میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ واقعی پوری دنیا کے لیے ایک بڑا سوال ہے کہ ٹرمپ کو سمجھیں. ٹرمپ ایک جملہ پورا مکمل ایک معنی والا نہیں بولتے، اس ایک جملے میں بھی دو قسم کی باتیں کرتے ہیں اور ان میں اتنا تضاد پایا جاتا کہ ایک طرف جنگ نہ کرنے کی بات کرتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ جنگ کرنے کی بات بھی کرتے ہیں. تو ٹرمپ کے بارے میں جو کچھ مختلف لوگ الگ الگ باتیں کہہ رہے ہیں، وہ ایک تو یہ کہ میڈ مین تھیوری پر وہ کام کرتے ہیں، دوسرے یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک جواری کی طرح سے بیہیو کرتے ہیں کہ نارمل حالات میں جتنا ہمیں کچھ نہیں مل سکتا، ہم ایک بڑی دھمکی دیں، بڑی بات کہیں اور پھر نارمل حالات سے زیادہ کچھ اپنے آپ حاصل کر لیں، یا یہ کہ سبھی کو ایک طرح سے جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے ٹینٹر ہک پر رکھنا، یعنی آپ ہر وقت اس کے اشاروں کو سمجھتے رہیں، یا تو اتنے غلام ہو جائیں، جو کچھ ہیں کچھ ممالک غلام ہیں، کہ جیسا وہ اشارہ کریں ویسے ہی یس سر، جیسے ہم نے کل دیکھا ریاض میں، آج دیکھا قطر میں، یا وہ یہ کہ کسی ایک بات پر وہ ٹکیں، رکیں اور اسی کے مطابق اپنی پالیسی بنائیں. یہ سوال خود ایران کے ذمہ داران کے لیے بھی بہت اہم بنا ہوا ہے کہ وہ ایک دن دھمکی دیتے ہیں، دوسری دن کہتے ہیں، جیسے کل اور آج میں ہی فرق ہوا، کل دھمکی دے دی جنگ کی، آج کہہ دیا کہ نہیں ہماری ایران سے بات مثبت ہو رہی ہے اور کوئی ایگریمنٹ ہونے والا ہے. تو یہ بہت ہی متزلزل قسم کی شخصیت کہا جائے یا کیا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جائے، واقعی ایک مشکل کام ہے. لیکن یہ کہ یہ بات طے ہے کہ وہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور پھر بعد میں جب لگتا ہے کہ نہیں یہ بات نہیں ہو پائے گی تو اسے پھر وہ واپس لے لیتے ہیں.
قاضی صاحب، جو سب سے مزہ خیز بیان ان کا تھا ریاض میں، وہ یہ کہ انہوں نے ایران کو مغربی ایشیا میں تباہی اور بدامنی کا ذمہ دار قرار دیا. یعنی اکتوبر 2023 سے ادھر کی اگر ہم صرف بات لے لیں، پچھلے 76 سال کی ہم بات نہیں کر رہے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، یا عراق میں برسوں تک کیا ہوا، یا افغانستان میں 20 سال تک کیا ہوتا رہا ہے، صرف ہم اگر غزہ ہی کی بات لے لیں تو اس کا ذمہ دار ایران ہے یا امریکہ اور اسرائیل ہے؟ دنیا کس کو کہہ رہی ہے؟ یعنی دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنا نہیں، فریب نہیں، دھوکا نہیں، مکاری نہیں؟
یقینی طور پر اصل میں وہ جملہ جو کہنا چاہیے وہ نہیں کہا، اس کو دوسرے طریقے سے کہا. امریکہ اور اسرائیل کے پروجیکٹ میں بڑی رکاوٹ ایران ہے، وہ یہ بات نہیں کہہ پا رہے. مثال کے طور پر غزہ پوری طرح سے ہم صاف کر دیں گے اور ریویرا بنا دیں گے، ایران ریزسٹنس فورسز کو سپورٹ کرتا ہے، وہ ان کے اس پلان میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، اس لیے وہ ایران کو بدامنی کا مرکز اور وجہ اور سب کچھ بتانے کی کوشش کرتے ہیں. اپنے دل میں جو کچھ ہے وہ نہیں بولیں گے، دوسرے پر الزام لگائیں گے. یہ بہت ہی دیکھیے، یہ شیطانی طاقتیں ہیں جو مسلسل ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد میں، انہیں بڑی بے چینی یہی ہے کہ جو ان کا پروجیکٹ تھا وہ ناکام ہوتا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ ایران نے آزادی پسند نظریے کو، حریت پسند نظریے کو تقویت دی ہے، اور ان طاقتوں کو جو کل بہت کمزور سمجھے جاتے تھے، مثال کے طور پر یمن وہ آج اتنا مضبوط ہو گیا کہ انہیں لگتا ہے کہ اگر ایران یہ سب نہ کرتا نظریاتی طور پر،
ایران نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ جتنے بھی گروپس ہیں مزاحمتی، یہ سب آزاد و مختار ہیں اور ہمیں کسی پروکسی کی ضرورت نہیں ہے.
یقینی طور پر پروکسی نہیں ہے، لیکن ذہنی جو
ظلم کے خلاف وہ بھی ہے، ظلم کے خلاف ایران بھی ہے.
بالکل بالکل، ظلم کے خلاف ایران ہے، اور وہ ظلم کے خلاف ہونا ان کے پروجیکٹ کو، ان کے پلان کو ان کی نظر میں وہ ناکام کرتا ہے، اس لیے ایران پر مختلف قسم کے الزام لگائے جاتے رہے. یہ جو خود نیوکلئر بم کا جو الزام ہے، میں تو اب اس طرح سے محسوس کرنے لگا ہوں کہ انہی کے ذریعے لگایا گیا الزام اب وہ خود اپنے جال میں پھنسے ہیں. یعنی اب وہ یہ کیسے کہہ دیں کہ ہم نے یہ الزام لگایا تھا لیکن آپ تو کوئی ہتھیار بنا ہی نہیں رہے، معاف کیجئے گا، ایسے تو کہیں گے نہیں، لیکن وہی باتیں کرتے رہیں گے، الزام بھی لگاتے رہیں گے، جبکہ آئی اے ای اے نے سب سے زیادہ جانچ یہاں کی ہے، نگرانی سب سے زیادہ کی ہے، تو یہ صرف اور صرف غصہ اس بات کا ہے کہ یہ جو ریورسل ہو رہا ہے، جو اسلامی انقلاب کے بانی رہبر آیت اللہ خمینی نے جو بات کہی تھی، دو باتیں بہت ہی اہم تھیں، امریکہ سب سے بڑا شیطان ہے وہ آج ثابت ہو گیا، اسرائیل اس علاقے میں ناسور ہے اس کو صاف ہونا چاہیے، وہ یہ دونوں طاقتیں جو اپنے آپ کو اب کمزور ہوتا ہوا محسوس کر رہی ہیں، جو ہوتھیوں کے سامنے گڑ گڑا کر کے ایک طرح سے انہوں نے اپنی جان معاف کرائی ہے، وہ ان طاقتوں کے پیچھے جو نظریہ ہے اس نظریے کو ایران کہتے ہیں، اور ایران جو ہے وہ ان کے لیے بڑا خطرہ ہے۔
کاظمی صاحب، ظاہر ہے کہ جو بیانات ٹرمپ کے تھے یقینی طور پر بے شرمی پر مبنی تھے، بے حیائی پر، مکاری پر، دھوکہ دہی اور فریب پر مبنی تھے، لیکن کیا ٹرمپ کو، جو میرا سوال ہے، اپنے اس دور اقتدار میں اندازوں کی غلطی نہیں ہوئی کہ جب وہ 2017-18 میں صدر منتخب ہوئے تھے اس وقت کی صورتحال علاقے کی کچھ اور تھی، علاقے کی جو رائے عامہ تھی ان کا خیال امریکہ کے سلسلے میں، یا علاقے کے حتی حکمرانوں کا نظریہ امریکہ کے سلسلے میں کچھ اور تھا، لیکن اب جو 2023 اکتوبر سے صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ بہرحال امریکہ اور اسرائیل کے تئیں علاقے کی اقوام میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے، اور اقوام کے دباؤ میں بہرحال حکمراں بھی اس طرح سے مکمل اعتماد امریکہ پر نہیں کر پا رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اگرچہ ٹرمپ نے ہرز سرائی کی لیکن عرب ملکوں نے کہا کہ ایران کے سلسلے میں ٹرمپ کو چاہیے کہ نرم رویہ اختیار کریں اور اسرائیل کو لگام دیں، تو یہیں سے ان کی یہ سوچ یا یہ پالیسی غلط ثابت نہیں ہو جاتی کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ایک بار پھر ایرانوفوبیا کو ہوا دیں؟
یقینی طور پر دیکھیے، ٹرمپ ایک کاروباری آدمی ہیں اور وہ جلدی سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ یہ جتنے بھی حکمراں ہیں یہ ڈیموکریٹک تو ہے نہیں، عوام کے نمائندے ہیں نہیں، حالانکہ انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ محمد بن سلمان آپ کے بہترین نمائندے ہیں اور میں انہیں بہت پیار کرتا ہوں، بہت اچھا لگتا ہے، لیکن انہیں یہ معلوم ہے کہ یہ کوئی منتخب لوگ نہیں ہیں عوام کی طرف سے، تو وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے، ان سے پیسہ حاصل کرنے کے لیے، اس قسم کی انہیں خوش کرنے کی بہت سی باتیں کر رہے تھے، لیکن ایران کے معاملے میں اب خود عرب ممالک، خاص طور پر سعودی عرب، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ ایران کے ساتھ معاملات طے ہو جائیں اور ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل بھی ہو جائے، یعنی وہ ملک جو 2015 کی ڈیل کے خلاف تھا، اس وقت سعودی عرب ایران کی اس نیوکلیئر ڈیل کے خلاف تھا، دو ہی تھے جو خلاف تھے، اسرائیل اور سعودی عرب، اب سعودی عرب کا جو پیغام تہران میں آیا وہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے ایران جنگ کے موڈ میں نہ آئے، یا امریکہ یا اسرائیل ایران کے خلاف جنگ نہ چھیڑ دیں، نہیں تو ہماری مصیبت آ جائے گی، چونکہ ظاہر ہے جو امریکی بیسز وہاں پر ہیں ان سے وہ حملے کریں گے ایران کے خلاف، اور اس کا جوابی جو کارروائی ایران سے ہوگی اس سے یہ سب خوف زدہ ہیں، تو یہ ایران سے محبت میں نہیں بلکہ ایران کی بڑھتی ہوئی طاقت کی وجہ سے وہ اپنی جان بچانے کے لیے۔
یہاں پر میں آپ سے کہنا چاہوں گا کاظمی صاحب، کہ ایران مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ بالواسطہ مذاکرات ہو رہے ہیں امریکہ کے ساتھ، اس سلسلے میں اس نے ہمسایہ ملکوں کو، من جملہ سعودی عرب، جو خلیج فارس کے عرب ممالک، ان کو پوری طرح سے اعتماد میں لیا، اور آپ دیکھیں کہ مذاکرات بھی زیادہ تر مسقط میں سوائے روم کو چھوڑ کے ہو رہے ہیں، اور ٹرمپ کے دورے سے قبل ایران کے وزیر خارجہ نے سعودی عرب کا دورہ کیا، قطر میں ایران عرب ڈائیلاگ کانفرنس یا فورم میں بھی شرکت کی، تو یہ ساری صورتحال آپ نہیں سمجھتے کہ ٹرمپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اب صورتحال بدل چکی ہے؟
اصل میں یہ بہت بڑی پریشانی، بہت بڑی پرابلم ہے، جو لوگ واشنگٹن میں حکومت میں بیٹھتے ہیں انہیں یہ لگتا ہے کہ دنیا صرف ہمارے اشاروں پر چلے گی، اور گلوب نقشہ دنیا کا لے کر کے بیٹھ جائیں اور جس جگہ انگلی رکھ دیں اور جو وہ کہہ دیں ویسا ہی ہو جائے گا، انہوں نے عراق کے بارے میں بھی غلطی کی، انہوں نے سیریا کے بارے میں بھی غلطی کی، جو اب انہیں انداز ہوگا جیسے جیسے حالات آگے بڑھیں گے، تو وہ ان کے دماغوں میں خناس ہے، وہ ایک عجیب پاگلپن ان کے یہاں چھایا ہوا ہے کہ وہ جیسا چاہیں ویسا ہی سب کچھ ہوتا رہے، اور جیسا ہم چاہیں گے جس کو حکومت میں بٹھائیں گے وہ حکومت میں بیٹھ جائے گا، جس کو ہم ہٹا دیں گے وہ ہٹ جائے گا. یہ صرف ان عرب بادشاہوں کے معاملے میں تو ہو سکتا ہے جیسے ایم بی ایس کو، محمد بن سلمان کو، ان کے
غازی صاحب. دیکھیں میں یہاں پر یہ ایک بات آپ سے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ احمد شرح یا الجولانی جس کے سر کی قیمت امریکہ نے ملینوں ڈالر رکھی تھی اور جس کو دہشت گرد، اسی سے ٹرمپ جو ہے ہاتھ ملا رہے ہیں؟
یقینی طور پر دیکھیں یہ ان کے چہرے سامنے آ رہے ہیں پوری دنیا. اب ایران نے ایک طرح سے مجبور کر دیا، ان سبھی کی حقیقتیں سامنے آ گئیں. اور یہ جس طرح سے پہلے اسی کو دہشت گرد کہتے تھے، اب وہ ہاتھ ملا رہے ہیں. اور یہ رنگ بدلتے ہیں اور ان کی حقیقتیں یہی ہیں.
بہت شکریہ. میں پھر آج ہوں گا آپ کی خدمت میں. محمد احمد کاظمی صاحب ہیں، ڈاکٹر سعیدی یہاں موجود ہیں اسٹوڈیو میں. سعیدی صاحب، بات اب ایران اور امریکہ بالواسطہ مذاکرات اور ایران کا جو پروگرام ایٹمی پروگرام ہے اس سلسلے میں، ایک طرف تو ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ہمارے بہت ہی سنجیدہ مذاکرات ہو رہے ہیں، کافی پیش رفت ہونے کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ایران مکمل طور پر اپنا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ ختم کر دے. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایران نے تو واضح کر دیا ہے کہ ہم کسی بھی قیمت پر اپنے جوہری حق سے دستبردار نہیں ہوں گے، تو کس طرح کو دعویٰ کر رہے ہیں؟
دیکھیے، جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہ جو اس کی جو ان کی جو نظریہ ہے، وہ تاجرانہ نظریہ، جو تجارتی بزنس مین کی طرح جو ان کے ویوز ہیں، اگر آپ غور کریں تو وہ اس طرح کی وہ باتیں اور اس طرح کے دعوے وہ کرتے رہتے ہیں. اور لیکن آپ دیکھیں، ان کے اسی نقطۂ نظر کی وجہ سے نیتن یاہو اور ٹرمپ کے درمیان جو اختلافات دیکھے جا رہے ہیں. ایک طرف نیتن یاہو جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم حملہ کرنا چاہتے ہیں ایران کے جو ایٹمک جو پروگرامس ہیں ان کے اوپر، جو ایٹمک مقامات ہیں ان کے اوپر. اور ایک طرف جو ہے وہ ٹرمپ جو ہے وہ ٹرمپ نے جو ہے وہ دوسری سیاست کو اپنایا ہے اور دوسرے نظریہ کو اپنایا ہے. اور پچھلے دنوں ایک اور خبر آئی کہ امریکہ جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے حماس سے اس نے جو ہے مذاکرات کیے اور کچھ قیدیوں کو جو ہے وہ اس نے رہا کروایا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف یمن پر جس طرح سے حملے کر رہا تھا اور جس طرح سے وہاں پر جارحیت کر رہا تھا اور لگاتار بنا رکے وہاں بم برسا رہا تھا، اس نے اپنے آپ کو الگ کر لیا اور وہ اکیلا نکلا، اسرائیل کو اس میں شامل نہیں کیا. ان تمام چیزوں کو پر اگر آپ غور کیے تو اس سے لگتا ہے کہ ٹرمپ ایک نئی طریقے کی پالیسی آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں. ایرانیوں کے بقول جو ہے کہ وہ ایک تھوڑا تھوڑا، یعنی کبھی نرم کبھی گرم. تو کبھی یہ چاہتے ہیں ٹرمپ جو ہے وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہماری، وہ ہمیشہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہماری کبھی جو ہے وہ کوئی دیرینہ دشمنی نہیں ہے، میں اس کے اوپر ہمارا کوئی اعتقاد نہیں ہے اور ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. یہ دکھانے کی کوشش ہے کہ وہ داخلی جو پولیٹکس ہے امریکہ میں، اس کو بھی تھوڑا سا اس میں بھی بدلاؤ، یعنی اس کے اندر چینجز دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ مذاکرات کی جو شروعات ہوئی وہ اسی وجہ سے ایران مجبور ہوا کہ بلا واسطہ مذاکرات کے لیے، کیونکہ ایران کو امریکہ کے اوپر بالکل بھروسہ نہیں ہے. انہوں نے ہمیشہ جس طرح سے دھوکہ دیا ہے اور جس طرح سے اپنی بات سے امریکہ پلٹا ہے، اور ایران نے یہ بات شروعات میں ہی کہہ دیا تھا کہ ہم بلا واسطہ ہی صحبت مذاکرات کریں گے، ڈائریکٹ کبھی مذاکرات نہیں کریں گا. اور آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح مذاکرات شروع ہوئے، ایران کے وزیر خارجہ جس طرح سے انہوں نے اپنی بات کو آگے رکھا، وہ اتنی منطقی چیزیں تھیں، اتنی منطقی جو مانگ تھی، ان کو مجبور ہونا پڑا، ایران کو قبول کرنا پڑا. لیکن اب اس کے پاس یہ دوسری طرف، انہوں نے ایک طرف یہ باتیں کرنا شروع کی ایران جو ہے وہ اپنا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ ختم کر دے، لیکن ایران نے اس بات کو پہلی طرح سے شفاف کر دیا تھا کہ ہم اس بارے میں بات نہیں.
بہت شکریہ. آخری سوال جناب کاظمی صاحب سے کرنا چاہوں گا، وقت ختم ہو جاتا ہے. کاظمی صاحب، ایک طرف تو ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی، دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں، ہماری شرط یہ ہے کہ ایران مکمل طور پر اپنا ایٹمی پروگرام ہی ختم کر دے. ایران کہہ رہا ہے کہ یہ تو ریڈ لائن ہے، ہم کبھی بھی اپنے جوہری حق سے دستبردار نہیں ہوں گے. تو کس بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ مذاکرات میں پیش رفت؟ ایران نے تو ایک خط کھینچ دیا کہ اس کے آگے نہ تم بڑھ سکتے ہو نہ ہم اس کے پیچھے چڑھ سکتے ہیں.
دیکھیے یہ جب بات چیت ہوتی ہے اور اس کے نتیجے کے طور پر دونوں طرف سے دونوں ڈیلیگیشن اپنا اپنا میڈیا کو بیان دیتے ہیں, اس میں کہیں بہت زیادہ نیگیٹیوٹی یعنی کوئی ایسی نظر نہیں آتی کہ کوئی بہت بڑی کوئی رکاوٹ ہے. اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ نے ایران کی تمام شرائط کو ایک طرح سے بات چیت کے دوران مانا ہے اور اس پر وہ بات چیت آگے بڑھانا چاہتا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کس طرح سے یہ ایک طرح سے سیاست کھیل رہے ہیں اور کیا ہوگا آخر, اس کے بارے میں بیچ بیچ میں کہہ دیتے ہیں.
آخری سوال ڈاکٹر پزیشکیان کے اس بیان پر آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے آج ہی کہا ہے کہ ہم ایران کی عزت اور سربلندی پر کسی بھی قیمت پر سودا نہیں کر سکتے, تو کیا یہ واضح پیغام ٹرمپ نے درک نہ کیا ہوگا یا ان کی انتظامیہ نے؟
یقینی طور پر انہوں نے درک کرنا چاہیے. پریزیڈنٹ پزیشکیان نے تو اب سے پہلے جو ایک بیان اور دیا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ اب تمہیں جو چاہو کر لو, جو کچھ کرنا چاہو کر لو, ہمیں ہم یعنی دھمکیوں میں نہیں آنے والے. تو یہ ظاہر ہے حالانکہ اس قسم کی زبان کی ضرورت نہیں تھی, لیکن ایران نے مجبوراً اس قسم کے بیان دیے, اور جب سامنے والا ایک عجیب قسم کا جسے وائلڈ اینیمل بھی کہہ دیتے ہیں کچھ لوگ محاورے کے طور پر, جب وہ سامنے والا کچھ بات سمجھتا ہی نہیں اور ہر بار ایسا لگتا ہے کہ جی زائنی لابی کے اثر میں آ کر کے پھر وہ اپنا بیان بدل لیتے ہیں, یہ ایسا لگتا ہے کہ وہاں وائٹ ہاؤس میں جو دو الگ الگ نظریات ہیں ان کے ٹکراؤ.
بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ جناب کاظمی صاحب اور جناب کیوان سعیدی صاحب, ہم آپ کے شکر گزار ہیں آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. ایران بارہا کہہ چکا ہے اور آج بھی کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے جوہری حق سے دستبردار نہیں ہوگا, مذاکرات اگر کرنا ہے تو صرف ایٹمی معاملے پر اور ہمارے حق کے اور ہمارے مفادات کے تحفظ کی بنیاد پر. اب دیکھتے ہیں اگلے پروگرام میں کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے, یا اگلے ایام میں یا اگلے ہفتوں میں کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے. گین امریکہ کے پالے میں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ, بہت شکریہ. Oh,